السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے.
اور السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں نگہت امان. جیسا کہ سارہ نے بھی کہا کہ ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے اس پروگرام کو 60 ہفتے بھی پورے ہو چکے ہیں، یعنی آج ہمارا 60واں ایپیسوڈ ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا اور ہم اسی طرح آپ کے لیے رپورٹس اور تبصرے انٹرویوز پیش کرتے رہیں گے اور آپ ہمارے اس پروگرام پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے.
بالکل، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہر پروگرام میں آپ کے لیے ایسی رپورٹ شامل کی جائیں جو دلچسپ ہوں اور آپ کے لیے اہمیت بھی رکھتی ہوں. آج کے شو میں بھی ہماری یہی کوشش ہے. اور سب سے پہلے ہم چلیں گے ایک مرتبہ پھر نگہت کے پاس، جو ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آج سننے والوں کے لیے کیا لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائس آف امریکہ نے آج آپ کے لیے کیا ترتیب دیا ہے. جی نگہت.
جی بالکل، سب سے پہلے ہم بات کریں گے خیبر ایجنسی کے متاثرین کی اپنے آبائی علاقوں کو واپسی کے حوالے سے حکومت کے فیصلے پر. اس فیصلے پر متاثرین کا رد عمل بھی آج آپ سنیں گے. اس کے بعد بات ہوگی آئندہ ماہ ہونے والے سینٹ یعنی ایوان بالا کے انتخابات کی. صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے وائرس سے متاثرہ جانوروں کے کاٹنے سے لگنے والی ایک بیماری ریبیز کی. یہ بیماری کس طرح انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے، اس پر سنیں گے آپ طبی ماہرین کی گفتگو. اور آخر میں آپ کو لے کر چلیں گے ماضی کے معروف افسانہ نویس سعادت حسن منٹو کی یاد میں پیش کیے گئے ایک سٹیج ڈراما منٹو سے ملیے میں. تو جی، تو تھا یہ آر این این کا لائن اپ. اب دوبارہ سے واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز کی طرف رخ کرتے ہیں، جہاں پر سارا ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور یہ بتائیں گے کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. جی سارا،
بہت شکریہ نگد. ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپ لائن اپ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے. اور وائس آف امریکہ کی جہاں تک بات ہے، تو ہم سب سے پہلے آج کا شو امریکہ سے ہی شروع کریں گے اپنی جانب سے، اور بات ہوگی سال 2016 کے لیے پیش کیے جانے والے امریکی بجٹ کی. صدر اوباما نے کانگریس کو اس ہفتے بجٹ کا مسودہ بھیجا، اس میں دفاع اور خارجہ امور کے حوالے سے کیا فنڈنگ رکھی گئی ہے اور کیا وہ معاملات ہیں جن پر یہ رقم خرچ کی جائیں گی، اس بارے میں ہم آپ کو کچھ تفصیلات دیں گے. اور اس کے علاوہ پھر بات ہوگی آنے والے دور کے جرنلزم کی. جرنلزم یعنی صحافت کا شعبہ دن بدن بدل رہا ہے ٹیکنالوجی کے سبب. آج کل کالجز میں صحافت پڑھنے والے طالب علموں کو کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ انسانی جسم میں ایک ایسا پروٹین پایا جاتا ہے جو عام طور پہ تو کینسر کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دیتا ہے، لیکن لنگ کینسر یعنی پھیپھڑوں کے سرطان کے وقت یہ پروٹین کچھ عجیب طرح سے بیہیو کرنے لگتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر کچھ تحقیق ہوئی ہے جو ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اور پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں ٹریفک کے حوالے سے رپورٹ، لیکن پاکستان کی ٹریفک آپ جانتے ہیں اور امریکہ کی ٹریفک میں جانتی ہوں. یہ رپورٹ اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ یہ آپ کو دنیا کے کچھ مختلف ملکوں کی ٹریفک کے بارے میں بتائے گی، اور آپ کو یہ احساس شاید ہو جائے کہ ٹریفک خواہ آپ کے شہر میں کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، دنیا میں ایسے شہر بھی ہیں جہاں ٹریفک آپ کے شہر سے بھی زیادہ خراب ہے. سو کوشش ہماری یہی رہے گی کہ آج کے پورے شو میں ہم آپ کی توجہ حاصل کیے رکھیں. اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں نگہت امان کے پاس اور سنتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ.
پہلی رپورٹ ہماری ہے خیبر ایجنسی کے متاثرین کی واپسی کے حوالے سے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، اور شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب اور خیبر ایجنسی میں خیبر ون جاری ہے. اور ان علاقوں سے متاثرین خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں قائم کیمپس میں رہ رہے ہیں، اور حکومت نے گزشتہ دنوں یہ اعلان بھی کیا ہے کہ خیبر ایجنسی کے جو علاقے کلیئر کروائے جا چکے ہیں وہاں پر دوبارہ متاثرین کو واپس ان کے علاقوں میں بھیجا جائے گا اور وہاں ان کی دوبارہ سے آبادکاری ہوگی. اس فیصلے کو خیبر ایجنسی کے متاثرین کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس پر ان کا رد عمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو متاثرین کی واپسی کے لیے انتظامات کیے جانے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے، اس پر ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں آر این این کے نمائندے حق نواز چیلانی.
ضلع نوشہرہ کا جلوزئی کیمپ گزشتہ 35 سال سے آئی ڈی پیز کا مسکن رہا ہے. آج کل اس کیمپ میں باجوڑ، مومن اور خیبر ایجنسی کے متاثرین اپنا وقت گزار رہے ہیں. خیبر ایجنسی کے علاقوں میں خیبر ون آپریشن پاک فوج کی جانب سے جاری ہے، جس میں خیبر ایجنسی تحصیل باڑہ کا ایک بڑا حصہ کلیئر ہو چکا ہے. علاقہ کلیئر ہونے پر حکومت نے متاثرین باڑہ کو اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت دے دی ہے، جس پر ہم نے جلوزئی کیمپ میں متاثرین سے بات کی.
حکومت سے ناراض بھی نہیں ہے، کیوں چھ ہم لوگ اپنا ملک میں گڑبڑ جاتا ہے اپنا علاقہ میں، کیوں چھ ایک طرف طالبان ہے، طالبان حکومت تو اس کو پیچھے بھگتا ہے، طالبان حکومت کا پیچھے بھگتا ہے، نو بھائی اس کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کس کا غلطی ہے کس کا ہے۔ ہم لوگ صرف یہ بولتے ہیں صرف امن اپنا ملک میں آئے گا، اپنا ملک جائے گا، ہر چیز ادھر ہے لیکن ادھر کچھ نہیں ہے۔
تقریباً یہ پانچ سال ہو گئے اس آپریشن کو چالو ہوئے، تقریباً اس پانچ سالوں میں تقریباً کوئی چھ دفعہ ہم لوگوں کو کبھی ادھر بھگاتے ہیں کبھی ادھر بھگاتے ہیں، ہم لوگوں سے پتہ نہیں جانور بنایا ہوا ہے کیا چکر ہے۔ ابھی تقریباً کوئی 15-20 دن کے پہلے کی بات ہے، کہا کہ بھائی آپ لوگ ادھر جائیں، آپ لوگوں کا علاقہ کلیئر ہو گئے، ادھر ہم لوگ چلے گئے، ادھر صرف بولتے ہیں آپ لوگ کس نے بولا کہ آپ لوگ آئے ہیں، وہی 3,000-5,000 کرایہ ہوتا تھا جی بھی، وہ ڈارسنوں کی نظر پہ لگ جاتا ہے۔ پر ہم لوگوں کے یہی مشکلات ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، جو بھی کچھ ہونا ایک دفعہ ہو جائے، کیونکہ بار بار یہ جانا وانا ہم لوگوں کو بارا نہیں کرتا ہے۔
آ جائیں گے، گھر بن گیا ہمارا تو بس میں نہیں ہے ابھی، وہ تو لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے، کھانے تباہ ہوئے ہیں، سارا علاقہ ایسا پڑا ہے، کھانے کے نہیں ملتے ہیں، اتنا اپنا مزدوری کرتے ہیں، ابھی تو ہمارا راشن بھی نہیں ہے۔ ادھر
باڑہ متاثرین کے حقوق اور ان کو اپنے علاقوں میں واپس جانے کے لیے باڑہ متاثرین کمیٹی کے سربراہ شاہ فیصل افریدی نے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا۔
تو جو سب سے بڑی آبادی والا علاقہ ہے باڑہ کا، جو زیرین علاقہ ہے، وہ تقریباً کلیئر ہے، اور حکومتی اعلانات، ہم تو گئے نہیں ادھر، لیکن سرکاری جو اعلانات ہے اور سرکاری جو ذرائع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پورا کے پورا علاقہ کور کیا ہے انہوں نے اور اس میں امن قائم ہے۔ ان کے اعلانات کے مطابق یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اب حالات ٹھیک ہے، اور حالات، لیکن حالات تو عوام جا کر ہی پتہ چلے گا کہ حالات کس طرح ہے۔ کچھ دنوں بعد اپنے علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ افسردہ اور غمگین بھی ہے کہ بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی انہوں نے، بہت تکلیفیں چھیلی، بہت مصیبتوں سے وہ گزرے، اور اب جب اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں تو اس میں اکثر گھر مسمار ہو چکے ہیں، انفراسٹرکچر پورا تباہ ہے، بجلی کا نظام درہم برہم ہے، اسکول نام کا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جتنے اسکول تھے وہ سب کے سب مسمار ہو چکے ہیں۔ اور ہم یہ بھی حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مزید علاقے کی امن کو، جو بہت بنیادی ضرورت ہے، بہت اہم چیز ہے، وہ جاری رکھیں گے، انشاءاللہ عوام بھی اس حوالے سے جتنا ہو سکتا ہے تعاون کریں گے حکومت کے ساتھ۔
خیبر، مومند اور باجوڑ ایجنسی متاثرین کے نقصانات اور ان کے ازالے کے حوالے سے فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر آپریشن فرمان خلیجی سے ہم نے پوچھا۔
ابھی جو علاقے ڈی نوٹیفائی کر دیے گورنمنٹ، جدھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک آ گیا کہ جی کچھ علاقے جو ہے انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیے ہیں، تو ان علاقوں میں ہم واپسی کا پلان بنا رہے ہیں جی۔ واپسی دیجیے، ان کا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دے گی جو 8,000-10,000 روپے ہوگی جی، اور اس کے علاوہ جی 25,000 روپے ریٹرن کیش گرانٹ ہوگی جو ان کو دی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی جیسے یہ لوگ واپس جائیں گے ان کا ہم لوگ ہاؤسنگ سروے اسٹارٹ کر لیں اور ان کے ہاؤسنگ کمپنسیشن ہم انشاء اللہ۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے حق نواز جیلانی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
جی، ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے آپ نے رپورٹ سنی جس کا تعلق تھا پاکستان سے، اور اب ہم آئے ہیں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو میں واپس، اور کچھ بات ہوگی امریکہ کے حوالے سے۔ اس ہفتے امریکی صدر براک اوباما نے کانگریس کو سال 2016 کے لیے بجٹ کا مسودہ بھیجا، جس پر آنے والے دنوں میں امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں بحث ہوگی۔ بجٹ کا حجم ہے $4 خرب، اس میں امیر افراد پر ٹیکسوں میں اضافے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے، اور ایسی کمپنیوں پر بھی نئے ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے جو امریکہ سے باہر کاروبار کر رہی ہیں یا پھر اپنا منافع امریکہ کے بجائے کسی غیر ملکی بینک میں رکھ رہی ہیں جس تک حکومت کی رسائی نہیں ہے۔ دوسری جانب مڈل کلاس کی حالت بہتر بنانے کے لیے امریکہ میں کمیونٹی کالج کی تعلیم مفت کرنے اور ایسے خاندانوں کو ٹیکس میں کٹوتی دینے کا منصوبہ بھی پیش کیا گیا ہے جن میں ماں اور باپ دونوں ملازمت کرتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کانگریس میں اس بجٹ پر بحث بہت زور و شور سے ہوگی۔ نگت، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی صدر اوباما کی کئی تجاویز سے متفق ہی نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کو کانگریس میں اب اکثریت حاصل ہے، لہٰذا صدر اوباما کے لیے یہ بجٹ کانگریس سے منظور کروانا ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اس بجٹ کا ایک حصہ ہے جس کی منظوری شاید بہت زیادہ مشکل نہ ہو، اور وہ ہے دفاعی اخراجات کا حصہ۔ اس بجٹ میں امریکہ کے محکمہ دفاع کے لیے $534 ارب مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے بجٹ سے $36 ارب زیادہ ہیں۔ یہ رقم کون سے اہم دفاعی معاملات پر خرچ کی جائے گی، اس کی تفصیلات آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے۔
امریکہ اور اس کے مفادات کے تحفظ کی مد میں $543 بلین کی تجویز اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے صدر اوباما نے تجویز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی $51 بلین سمندر پار جنگی فنڈز کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صدر براک اوباما نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ اس بجٹ کو مکمل طور پر منظور کرے۔ صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں،
This is one of our most basic and most important responsibilities as a government. So I'm calling on Congress to get this done.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، لہٰذا میں کانگریس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسے جلد از جلد منظور کرے۔ اس صورتحال میں سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ 585 بلین ڈالر کی درخواست سن 2011 میں کانگریس کی جانب سے مقرر کردہ اخراجاتی بجٹ 499 بلین ڈالر سے کہیں زیادہ ہے۔ ریان کرارٹی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ڈیفینس بجٹ انالیسس کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Acting on what seems to be a broad consensus in both chambers and in the executive that
وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو برسوں میں دفاعی اخراجات خاصے کم رکھے گئے تھے، لہٰذا اب یہ دونوں ایوانوں اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں ایک وسیع اتفاق رائے پیدا کریں۔ اس میں حالیہ عالمی ماحولیاتی خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت کم رقم کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ داعش کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے 5 بلین ڈالر سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے، جو عراقی فورسز کی تربیت اور فضائی حملوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس بجٹ میں یورپین ری ایشورنس انیشیٹو کے لیے تقریباً 800 بلین ڈالر شامل کیے گئے ہیں، جو یوکرین میں روسی جارحیت کے دوران یورپ میں اتحادیوں کے ساتھ تربیتی مشقوں پر صرف کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اگرچہ امریکہ نے افغانستان میں اپنا جنگی مشن ختم کر دیا ہے، تاہم اس بجٹ میں پھر بھی اربوں ڈالرز کی رقم فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے تاکہ وہاں پر امدادی مشن جاری رکھا جا سکے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف فور سٹرکچر کے لیفٹیننٹ جنرل مارک رمپ سے کہتے ہیں،
The drawdown, you're talking about the boots on the ground, is not a linear drawdown for dollars.
وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ہم اپنی بڑی انخلا کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی نہیں آئے گی۔ ہماری فوجیں ابھی بھی وہاں ہیں جو تربیت، مشاورت اور مدد فراہم کر رہی ہیں۔ ہم ابھی بھی وہاں ہیں اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوجیں وہاں چھاؤنی میں محفوظ ہیں۔ بحریہ کے لیے بھی مجوزہ بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، جو بحر الکاہل کے خطے میں اربوں ڈالرز کے نئے بحری جہازوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے وضاحت کی ہے کہ یہ بجٹ مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے ہے۔ معاون وزیر دفاع باب ورک کہتے ہیں،
We have 3 years of built-up demand on modernization that we haven't been able to get to.
ہمیں اپنے بحری بیڑے کو جدید طرز پر تیار کرنے کے لیے 3 سال درکار ہیں، مگر ہمیں ابھی تک مطلوبہ فنڈز دستیاب نہیں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل مارک رام سے کہتے ہیں،
If we don't do that today, we're not going to stay ahead of our potential adversaries.
اگر آج ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم اپنے ممکنہ حریف سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نئے فضائی اور سمندری ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ان سرمایہ کاریوں میں جوہری تنصیبات کی مرمت اور سائبر سیکیورٹی کو ترقی دینا شامل ہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، دفاعی اعتبار سے امریکہ کے لیے کون سے معاملات اہم ہوں گے یہ تو آپ نے سنا، لیکن کسی بھی ملک کے لیے بیرونی خطرات سے نمٹنے اور ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ دفاع کے ساتھ ساتھ محکمہ خارجہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ سفارتکاری اسی کے ذریعے کی جاتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے معاملات کو ہتھیاروں کے بجائے مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جائے۔ امریکہ مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی سطح پر تو کام کرتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ترقیاتی اور امدادی کاموں کے لیے بھی مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ سال 2016 کے بجٹ میں صدر براک اوباما نے امریکی محکمہ خارجہ اور یو ایس اے آئی ڈی کے لیے کتنی رقم مختص کی ہے اور یہ کن اہم معاملات پر صرف ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ ناقدین اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرل گل۔
صدر اوباما کی جانب سے سن 2016 کے لیے پیش کردہ مجوزہ بجٹ میں سفارتی اور غیر ملکی امداد کی مد میں کل بجٹ کا 1% رکھا گیا ہے۔ پیر کے روز نائب وزیر خارجہ برائے وسائل و انصرام حیدر ہیگ باٹم کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر امریکی قیادت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب رقم میسر ہوگی۔ حیدر کا کہنا تھا،
ہماری بجٹ درخواست اس بات کی عکاس ہے کہ امریکی عوام کی سلامتی، خوشحالی اور اقدار پر براہ راست اثر انداز ہونے والے لا تعداد امور میں امریکہ براہ راست اور مؤثر ترین انداز میں شامل رہے۔ بجٹ تجویز میں سفارتی اور امدادی امور کے لیے زیادہ تر درخواست سلامتی سے متعلق پیش آنے والے چیلنجوں اور اتحادیوں اور شراکت داروں سے کیے گئے وعدوں، تنازعات کے خاتمے، ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور عالمی سطح پر امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے کی گئی ہے۔ ہیگن باٹم کہتی ہیں کہ مزید 7 ارب ڈالر کی درخواست سمندر پار ممکنہ کاروائیوں کے لیے کی گئی ہے تاکہ قومی سلامتی سے متعلق ہنگامی نوعیت کے معاملات سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کی سینئر فیلو جینیفر ہیرس کہتی ہیں کہ دفتر خارجہ کے لیے مختص بجٹ دفاعی بجٹ کا 10واں حصہ ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں درپیش خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے یہ تناسب مناسب نہیں ہے۔ ہیرس کا کہنا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر دنیا بھر میں امریکہ کو درپیش چیلنج زیادہ تر فوجی نوعیت کے ہیں تو پھر عسکری آلات وغیرہ کے لیے 90% زیادہ بجٹ مختص کرنا ایک ایسے شعبے میں جہاں امریکہ کا غلبہ پہلے سے ہی موجود ہے میرے نزدیک کوئی بہتر سرمایہ کاری نہیں ہے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ افغانستان، شام، عراق اور دیگر خطوں میں موجود مسائل صرف عسکری قوت سے حل نہیں ہو سکتے۔ تاہم ہیرس متنبہ کرتی ہیں کہ دفتر خارجہ کے بجٹ میں اضافہ اس کا جواب نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری بابوؤں کی جانب سے ڈالی جانے والی رکاوٹیں اور کانگریس کے ساتھ کشیدہ تعلقات ماضی میں مواقع ضائع کرنے کا سبب بنے ہیں، اور جب بات بجٹ کے لیے ووٹنگ پر آئے گی تو صدر اوباما کو اپنے بجٹ منصوبے پر کانگریس کی جانب سے بہت سے نکات پر سخت مخالفت کا سامنا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سو آپ نے سنا، امریکی محکمہ دفاع اور امریکی محکمہ خارجہ کے لیے آنے والے بجٹ میں امریکی صدر باراک اوباما نے کیا فنڈز مختص کیے ہیں اور وہ کن معاملات پر صرف کیے جائیں گے۔ یہاں پر ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، لیکن بریک کے بعد بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بہت سی معلوماتی رپورٹس ہم لے کر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network۔
وقفے کے بعد پروگرام صدائے جہاں میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے خیبر ایجنسی کے متاثرین اور امریکہ کے بجٹ کے حوالے سے کچھ رپورٹس پیش کی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں اگلے ماہ کے اوائل میں ہونے والے سینٹ یعنی ایوان بالا کے انتخابات کی۔ موجودہ سینٹ کے 52 اراکین اپنی مدت پوری ہونے کے بعد اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان خالی ہونے والی نشستوں پر الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق امیدوار اپنی کاغذات نامزدگی اس ماہ کی 12 تاریخ تک جمع کروا سکتے ہیں، جس کے بعد 16 اور 17 فروری کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ اس تمام صورتحال میں سیاسی جماعتیں بھی زور و شور سے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سینٹ انتخابات کیسے ہوتے ہیں اور سینٹ کا کام کیا ہوتا ہے، اس پر آئینی ماہرین کی گفتگو سنتے ہیں RNN کے نمائندے عبید ملک کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے ایوان بالا میں کل 104 اراکین ہوتے ہیں، جن میں چاروں صوبوں سے 23 اراکین منتخب ہوتے ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت سے 4 اور فاٹا سے 8 اراکین کا چناؤ ہوتا ہے۔ ان 104 اراکین کو 4 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں 66 جنرل سیٹیں، 17 ٹیکنوکریٹس یا علماء، 17 خواتین اور 4 نشستیں اقلیتوں کے لیے مختص ہوتی ہیں۔ ایوان بالا یعنی سینٹ کا کام کیا ہوتا ہے، اس پر ہم نے کچھ قانونی اور آئینی ماہرین سے بات کی۔ سینٹ کے کام پر روشنی ڈالتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کہتی ہیں،
سینٹ یہ ایوان بالا ہے، اور ایوان بالا کا مطلب ہے اپر ہاؤس، اور اپر ہاؤس کو اس لیے رکھا جاتا ہے خاص طور پہ فیڈرل سسٹم میں جیسے ہماری ہے کہ ہر صوبے کی برابر کی نمائندگی ہو۔ اس وقت جو ہماری سینٹ ہے اس کے ہوتے ہیں 104 ممبر، اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نیشنل اسمبلی ڈیزالو بھی ہو جائے جس وقت خاص طور پہ اگر پرائم منسٹر چاہے تو دوبارہ سے اپنی میجورٹی دیکھنا چاہے یا کسی اور وجہ سے ڈیزالو اس کی 5 سال کی میعاد ہے. سینٹ جو ہے وہ ایک مستقل ادارہ ہے کہ اراکین ہیں ان میں سے آدھے ہر 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آدھے آگے چلتے ہیں. 6 سال کی سینٹ کی ٹرم ہوتی ہے جس میں 3 سال کے بعد آدھے ممبران ریٹائر ہو جائیں گے اور اس طریقے سے یہ ایک پرپیچول باڈی جس کو کہتے ہیں نا جو ہر وقت وہاں موجود ہے.
سینٹ میں ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے سینٹ کے ممبران کا چناؤ کیا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب قانونی ماہر مظہر اکرم ایڈوکیٹ کچھ یوں دیتے ہیں.
سیاسی جماعتیں تو اپنے نمائندوں کو ظاہر ہے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرٹ کی گفتگو کی جاتی ہے لیکن ہمیشہ ہر سیاسی جماعت کے اندر ایئر اینڈ نیئر لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں جو شاید ہمارے لیڈروں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوں. ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے اس کا تو انتخابات صورت میں ہر صوبائی اسمبلی میں بھی اس کے انتخابات ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے علاقوں سے اپنے اپنی جو جماعتوں کے نامینیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اس کا جو بنیادی جو طریقہ کار ہے وہ پارٹی کی نشستوں کے اوپر مبنی ہے. مثلاً کے پی کے میں اس وقت جو ہے جن لوگوں کی حکومت ہے ان لوگوں کے ہی سینیٹر زیادہ آئیں گے. ایسی صورتحال پنجاب میں بھی آئے.
ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات کے لیے وقت کم رہ گیا ہے اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اس حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے اور ہر سیاسی جماعت کی یہی کوشش بھی ہے کہ ایوان بالا میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی جائیں اور ایوان بالا کا سربراہ یعنی چیئرمین سینٹ انہی کی جماعت سے ہو. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے عبید ملک.
نگت بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رپورٹ تھی اور یہ میں صرف تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی بلکہ واقعی اس کے ذریعے تھوڑا یہ جاننے کو ملا کہ سینٹ پاکستان میں کس طرح کام کرتی ہے اور اس کے الیکشنز کس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں حکومت کا یہ ایک اہم حصہ ہے اور بہت سی جو طاقت ہے بہت سی جو پاور ہے وہ سینٹ کے پاس ہوتی ہے تو عام جو شہری ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کے ملک میں حکومت کس طرح کام کرتی ہے اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ کس طرح سے تشکیل دیے گئے ہیں. تو یقیناً ایک اہم رپورٹ تھی جو ہم نے سنی. اب ایک تھوڑے سے مختلف موضوع کی جانب آتے ہیں اور نگت میں پہلے آپ سے تھوڑے یہ جاننا چاہوں گی میں اور آپ دونوں صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں آپ کو کبھی لوگوں کی ای میلز یا میسیجز اس لحاظ سے ملتے ہیں کہ وہ آپ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ صحافت بڑا ہی گلیمرس شعبہ ہے؟
جی بالکل, بلکہ ای میلز بھی اور ساتھ میں یہ بھی کہ لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے کہیں جانا ہوتا ہے تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں بھی جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صحافت میں ہم نے آنا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ جتنی بھی میری فرینڈس تھی جنہوں نے جرنلزم پڑھا اور ہم لوگ فیلڈ میں بھی آئے اور کچھ عرصے کام بھی کیا لیکن بعد میں وہ ساری چھوڑ چھاڑ کے دوسرے پروفیشنز کی طرف چلی گئیں. تو جرنلزم میرا پیشن تھا اسی لیے میں نے اس کو کیری کیا اور ابھی تک میں کر رہی ہوں.
بالکل, اور یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے جو فیس بک پیجز بھی ہیں ان پہ بہت سے لوگ ہمیں میسج کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ہم ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ پروگرام یا ہم کس طرح شعبے میں آ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ صحافت کا شعبہ بہت گلیمرس ہے اور لوگوں کا میرے خیال میں عام طور پر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ صحافی نہ صرف عام لوگوں کی رائے متاثر کرتے ہیں بلکہ طاقت کے ایوانوں تک بھی ان کی رسائی ہوتی ہے جو ان کو بھی طاقتور بنا دیتی ہے. لیکن سچ بات تو یہی ہے کہ صحافت میں ہر کسی کا تجربہ الگ الگ ہوتا ہے. ایون جیسے نگت نے بھی کہا ان کا تجربہ میری نسبت کچھ مختلف رہا ہے. یہاں پہ امریکہ میں خواتین کے لیے صحافت کا پیشہ اختیار کرنا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن یقیناً کیونکہ شعبے میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اس لیے خواتین کو کہہ لیں کچھ معاملات میں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنا لوہا منوانے کے لیے مردوں کے مقابلے میں. لیکن ایک چیز اب اس شعبے میں آ چکی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے جس نے صحافیوں کے لیے بھی میدان کسی حد تک برابر کر دیا ہے اور میں بات کر رہی ہوں ٹیکنالوجی کی. اسمارٹ فونز کے ذریعے ویڈیوز کوئی بھی بنا سکتا ہے, کچھ ہی لمحوں میں اسے اپلوڈ کیا جا سکتا ہے. پھر صحافی خبر بھی کہیں سے بھی لکھ کر اپنے ٹی وی کو یا اخبار یا ویب سائٹ کو بھیج سکتے ہیں. اس کی تشہیر بھی اب بہت آسان ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. لیکن کچھ چیزیں جو نہیں بدلیں وہ ہیں صحافت کے بنیادی اصول اور یہ وجہ ہے کہ اب دنیا بھر کے جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ نوجوان صحافت کی تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجی بھی سکھائی جا رہی ہے اور جو بنیادی اصول تھے وہ بھی یاد کرائے جاتے ہیں. اور اس وقت ہم آپ کو لے کے جائیں گے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں. اس یونیورسٹی سے منسلک اننبرگ اسکول آف جرنلزم اپنے شعبے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے. وہاں ان دنوں صحافت کے طالب علموں کو کیا سکھایا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں.
Save the beta's life.
You never think of one getting this close to dying, and then two, you never think of, you know, actually having your life saved.
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے ایک اسکول میں آئندہ بننے والے صحافیوں کو نئے طرز کی جرنلزم سکھائی جا رہی ہے. جب فید ملر کالج میں جرنلزم پڑھنا چاہتی تھی تو انہوں نے کبھی بھی اس کی توقع نہیں کی تھی کہ سب کچھ اتنا مختلف ہوگا.
We begin with breaking news.
I did not expect that in school I would be reporting on real stories and I did not know.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس کی توقع نہیں کی تھی کہ میں حقیقی واقعات کی رپورٹنگ کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے کتنا کام کرنا پڑے گا. اس کے برعکس گزشتہ نسلوں کے جرنلزم کے طالب علم جنہوں نے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ایننبرگ اسکول آف جرنلزم میں پڑھائی کی ہے, انہوں نے ٹیلی ویژن سمیت تمام میڈیمز جیسے ریڈیو, اخبار اور ویب میں رپورٹنگ کرنے کے طریقے کار سیکھے ہیں. اسکول آف جرنلزم کے ڈائریکٹر ولو بے کہتی ہیں,
Today we expect journalists to be able to use all sorts of technological tools to
آج ہم جرنلسٹ حضرات سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی رپورٹ کی تحقیقات کے لیے ٹیکنالوجی کے تمام طریقے کار کو بروئے کار لائے اور اس تحقیق کا تجزیہ کریں. ہم توقع کرتے ہیں کہ انہیں رپورٹ تیار کرنے کے لیے ملٹی میڈیا کا استعمال بھی آتا ہو. ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کی مارکیٹنگ کریں اور اسے نشر کریں, اور جتنا جلد ہو اور جتنی دور تک وہ اسے لوگوں تک پہنچا سکیں اس کے لیے ذرائع کا استعمال کریں. یہ نئی نسلوں کے صحافی یہ سب کچھ نئے میڈیا سینٹر اور مستقبل کے نیوز روم میں سیکھ رہے ہیں. یہاں پر یہ طالب علم جو ٹی وی, ریڈیو اور ویب پر کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں. اس کے لیے انہیں ٹیکنالوجی سے واقف ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں بنیادی کمپیوٹر پروگرامنگ کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہوگی. ڈیجیٹل جرنلزم پروفیسر رابرٹ ہرنانڈیز کہتے ہیں,
They need to know how the web works and be able to tinker with it.
ان طالب علموں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویب پر کیسے کام کیا جاتا ہے. انہوں نے ویب پر چند ایسے طریقے کا بھی بتائے جس کی مدد سے رپورٹرز اپنی رپورٹیں مختلف انداز میں شائع کر سکتے ہیں.
You can do 360 panorama through your phone, right? We can talk about what a tornado looks like, how it rips.
یہاں پر طالب علم نئی ٹیکنالوجی گوگل گلاس پر بھی کام کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا آلہ ہے جسے اینک کی طرح پہنا جاتا ہے اور جسے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے بعد آڈیو اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا سکتی ہے. ول فیڈرمین پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل جرنلزم کے طالب علم ہیں.
I think we're entering a market now where if you don't have kind of a wide range of skills.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی مارکیٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں جہاں پر اگر آپ کو ٹیکنالوجی کے سکلز نہ آتے ہوں تو آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں, آپ کو نوکری ملنے میں دقت پیش آ سکتی ہے. لیکن اس کا مقصد نہ صرف طالب علموں کو حقیقی دنیا کے لیے تیار کرنا ہے بلکہ انہیں ٹیکنالوجی کا ماہر بھی بنانا ہے تاکہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں وہ بہت جلد چیزوں کو سمجھ سکیں. لیکن میڈیا سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سرینا چاہ کہتی ہیں کہ مستقبل کے صحافیوں کو بہت محتاط رہ کر نئی ٹیکنالوجی سے کام لینا ہوگا.
In the journalism arena, we've got to consider carefully how do we teach students to use the tools responsibly.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جرنلزم کے شعبے میں بہت محتاط انداز میں کام کرنا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ نئی ٹیکنالوجی ہمیشہ نئے سوالات کو جنم دیتی ہے, کیونکہ آپ پہلے کے مقابلے میں اب کے زمانے میں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں طالب علموں کو ذمہ داری سے آگاہ کرنا ہوگا. اس فیکلٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو جرنلزم کے روایتی پہلوؤں کو بھی سیکھنا ہوگا, یعنی رپورٹ کیسے لکھی جائے, اسے کیسے مؤثر انداز میں پیش کیا جائے تاکہ وہ حقائق پر بھی مبنی ہو, صحیح ہو اور متوازن ہو.
Save the beta's life.
You never think of one getting this close to dying and then two, you never think of you.
نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی تو آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ امریکہ میں جرنلزم کے اسٹوڈینٹس ان دنوں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں. اور نگت, ایک بات جو اس رپورٹ میں بھی کہی گئی وہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی, اور وہ یہ ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں صحافیوں کے لیے یا صحافت سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے, وہیں کچھ چیلنجز بھی ٹیکنالوجی نے پیش کیے. اور میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اب کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات انٹرنیٹ پر بہت ایزیلی پھیلا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلط فیکٹس اور انفارمیشن بھی صحافی اپنی رپورٹ میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ جس ویب سائٹ سے یا جس جگہ سے انہوں نے خبر اٹھائی ہے وہ کس حد تک درست تھی. تو جہاں تک ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دی ہے خبر تک ہماری رسائی, وہیں صحافیوں کے لیے بہت یہ چیلنج پیش کر دیا ہے کہ اب خبر کی تصدیق کرنا پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ چیلنجنگ ہو گیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟
جی بالکل, آپ نے درست کہا. جس طرح ابھی ہم اپنی رپورٹس کے لیے اپنے پروگرام کے لیے ریسرچ کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں کھل جاتی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کون سے فگر کو لیں یا کون سی چیز کو درست مانیں کیونکہ بہت ساری ریسرچز سامنے آ جاتی ہیں. اسی طرح اگر جرنلزم میں جس طرح رپورٹ میں بات ہوئی جو مجھے اچھی بھی لگی کہ ملٹی میڈیا کی طرف ابھی رجحان بڑھ رہا ہے اور دنیا ملٹی میڈیا کی طرف جا رہی ہے. پہلے جس طرح ہم روایتی طور پر رپورٹس بناتے تھے تو صرف ریڈیو کا ہو تو صرف ریڈیو ہوتا تھا, یا اخبار ہے تو صرف اخبار, یا ٹی وی ہے تو ٹی وی. لیکن اب یہ تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور ایک ہی جرنلسٹ تینوں شعبوں میں کام کر سکتا ہے. اگر آپ ریڈیو جرنلسٹ ہیں تو آپ ریڈیو کے لیے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں, اسی رپورٹ کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں ویب سائٹس کے لیے, اور اسی طرح آپ ویڈیو بنا کے اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ چیز کافی اچھی ہے. لیکن پاکستان میں جو یونیورسٹیز کی صورتحال ہے وہاں پہ حالات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ میں نے خود بھی جرنلزم پڑھا ہوا ہے تو مجھے آئیڈیا ہے کہ ہمیں وہی روایتی چیزیں پڑھائی جاتی رہی ہیں کہ جرنلزم کتابوں میں کیسا ہے, پریکٹیکل لائف میں ہم جب آتے ہیں تو وہ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. میرے خیال میں یونیورسٹیز کو بھی اس طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے اور ملٹی میڈیا جرنلزم کو آگے لے کر چلنا چاہیے.
اور یہاں پہ میں صحافت کے اسٹوڈینٹس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹپ دینا چاہوں گی کہ اگر ہو سکے تو آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی انٹرنشپ ضرور کریں کسی بھی اخبار, ویب سائٹ یا ٹی وی چینل کے ساتھ, کیونکہ اس سے آپ کو بہت ہی قیمتی تجربہ ملے گا. پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن پروفیشنل لائف کے لیے چیز بہت اچھی ثابت ہوگی. تو یہاں پہ جناب ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ دلچسپ رپورٹس لے کر آئیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
وقفے کے بعد پروگرام صدائے جہاں میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں نگہت امان, اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان. آج ہم بات کریں گے ریبیز کے مرض کے حوالے سے. ریبیز کو دنیا کی 10ویں بڑی بیماری مانا جاتا ہے اور یہ مرض بہت ہی پرانا ہے. ریبیز سے شرع اموات کا تناسب بھی سب سے زیادہ ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیماری صرف باولے کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ماہرین کے مطابق باولے کتے کے علاوہ گھوڑا, بندر, لومبڑی, خرگوش اور چمگادڑ وغیرہ کے کاٹنے سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے. اس مرض کا شکار ہونے والا کوئی بھی شخص نہایت اذیت اور کرب میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اس موذی مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ فاطمہ اظہر.
ریبیز ایک خطرناک بیماری ہے جو عام طور پر اس وائرس سے متاثرہ کتے یا بلی کے کاٹنے سے لاحق ہوتی ہے, اور اس بیماری سے متاثرہ انسان یا جانور کے لعاب میں بھی یہ وائرس موجود ہوتا ہے, جس سے یہ بآسانی دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے. اگر جسم میں پہلے کوئی زخم موجود ہو اور اس پر ریبیز وائرس سے متاثرہ جانور کا لعاب کسی طرح لگ جائے تو بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ جب ریبیز وائرس سے متاثرہ کتا, بلی, بھیڑیا یا گیدڑ وغیرہ انسان کو کاٹتا ہے تو زخم کے راستے جانور کے لعاب میں موجود یہ وائرس انسانی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے, جہاں سے یہ اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے. زخم کے بعد دماغ میں پہنچ کر یہ وائرس مزید نشوونما پاتا ہے اور پھر اس خطرناک مرض کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ریبیز وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پیمز میں ڈاکٹر جمال ظفر بتاتے ہیں,
عام طور پہ جو کس کو کہتے ہیں کتے کے کاٹے کی بیماری ہے, لیکن نہ صرف کتے سے بلکہ یہ اور فاکس وغیرہ کے ساتھ, لومڑی وغیرہ کے کاٹنے سے, بھیڑیا کے کاٹنے سے بھی ہو سکتی ہے. بیٹ ہوتی ہے خاص قسم کی, اس سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. وائرس ہے بیسیکلی, اور یہ ان کے کاٹنے سے انسان کے اندر سکن کے اندر وہ وائرس انٹر ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے سکن سے ہوتا ہوا یہ نرو کے تھرو پھر دماغ تک چلا جاتا ہے, اور دماغ کے جا کے خلیوں کو جو ہے بیکار کر دیتا ہے.
ریبیز کی کیا علامات ہوتی ہیں, اس پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جمال ظفر نے کہا,
ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں, پانی سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے بندہ, جب پانی اس کے سامنے کیا جائے تو اس کا گلے کا نا وہ ایک دم جکڑے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انسان بہت زیادہ بے چین, اس کو بات کا جو سہنا وہ لوگوں کو ابیوسو بھی ہو جاتا ہے, گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے اور بہت ہی بے چین, نیند ختم ہو جاتی ہے اس کی, بخار بھی ہو سکتا ہے اس کو, کھایا پیا کچھ نہیں جاتا اس سے, سر میں درد ہو جاتا ہے اس کو. اور بعض کا پھر جب وہ زیادہ بعض لوگوں کو جو ہے نا سیدھے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بالکل ڈم ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر بول بھی نہیں پاتے, وہ اس قسم کی علامت ہیں. لیکن ہائیڈروفوبیا بڑا کامن علامت ہے اور جب ایک دفعہ یہ بیماری ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں.
اس بیماری سے بچاؤ کے حوالے سے بتاتے ہوئے ڈاکٹر جمال ظفر کہتے ہیں,
بیماری سے بچاؤ ہو سکتا ہے اگر باولے کتے نے کاٹ لیا ہے تو اگر فوراً پتا چل جائے تو اس وقت ایک ویکسین ملتی ہے جو کہ لگائی جا سکتی ہے, جو کہ اس کتے کے کاٹے کی جگہ پہ بھی لگاتے ہیں اور باقی جو ہے کچھ مسل کے اندر انجیکشن دیتے ہیں جس کو امیونوگلوبلنز کہتے ہیں. اور ساتھ اس کے علاوہ ایک اور ویکسین ہوتی ہے جو کہ انسان کے اندر اپنی قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہے. لیکن اگر یہ بیماری ہو جائے اور یہ بندے کو ہائیڈروفوبیا اور یہ سارے مسائل جو دماغی علامات ہیں یہ اگر آ جائیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کے میں 100% ڈیتھ ہوتی ہے. آج تک ورلڈ میں شاید ایک آدھا کوئی کیس کہتے ہیں کہ جو بچایا یہ اس بیماری ہونے کے بعد, وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. تو اس بیماری کو صرف بچایا جا سکتا ہے, ایک دفعہ ہو جائے یہ بیماری تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہی کوئی کتا کاٹے یا کوئی اور اس قسم کے جانور, جنگلی جانور کسی کو کاٹے تو فوراً اپنے قریبی مستند ڈاکٹر کے پاس جائے یا ایمرجنسی میں ہاسپٹل کی جا کے اور صحیح ڈاکٹر کو دکھا کے اپنا پورا صحیح طریقے سے اپنا ویکسینیشن پروگرام پورا کرائے.
عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس بیماری سے نجات پانے کے لیے خصوصاً ترقی پذیر ممالک میں بڑے پیمانے پر آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آوارہ کتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوششوں کے ساتھ پالتو جانور کو ضروری ویکسین لگوانا بھی ضروری ہے, اور صرف اسی طرح اس مرض سے بچاؤ ممکن ہے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فاطمہ اظہر.
جی, ریبیز کے مرض کے حوالے سے ایک بہت اہم رپورٹ ہم نے سنی, اور جیسا کہ پتہ لگا کہ صرف باولے کتے کے کاٹنے سے نہیں بلکہ اور بھی کچھ ایسے جاندار ہیں جن کے کاٹنے سے یہ مرض پھیل سکتا ہے, اور بہتر یہی ہوگا کہ جب بھی کبھی آپ ایسی کسی صورتحال کا سامنا کریں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, کیونکہ یہ مرض اگر پھیل جائے تو یقیناً انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے. یہ تو تھی رپورٹ آر این این کی جانب سے, اور اب واپس آتے ہیں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے پروٹین کے بارے میں جو انسانی جسم میں پایا جاتا ہے, اور عام طور پر یہ پروٹین جسم میں کینسر کے خلیوں کو پھیلنے سے روکتا ہے, لیکن پھیپھڑوں کے سرطان کی صورت میں یہی پروٹین الٹ کام کرتا ہے, یعنی کینسر کی رسولی اس کے سبب پھیپھڑوں سے پھیل کر جسم کے دیگر حصوں کو متاثر کرنے لگتی ہے. سائنسدانوں کے مطابق کینسر کے 10 میں سے 9 مریض اسی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں کہ کینسر کی رسولی جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل گئی ہوتی ہے. اس پروٹین کے بارے میں تحقیق سے کیا اہم چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس.
برطانیہ میں ماہرین نے ایک ایسی پروٹین کا پتہ چلایا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے. کینسر ریسرچ یو کے مانچسٹر انسٹیٹیوٹ سے منسلک طبی ماہرین نے تائی ایم ون نامی جس پروٹین کا پتہ چلایا ہے وہ کینسر کی رسولی کے خلیوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پھیلنے سے روکتا ہے. تاہم پھیپھڑوں کے سرطان پر اس پروٹین کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ریسرچرز کے اس گروپ کی ترجمان ایما سمتھ ہیں. ایما کا کہنا ہے کہ تھائی ایم ون نامی پروٹین سرطان کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے, جبکہ پھیپھڑوں کا سرطان اس بندش کو توڑ دیتا ہے.
And this means that the bonds holding the lung cells together are more easily broken apart and the cells can.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندھن جو پھیپھڑوں کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے, اور اس طرح یہ خلیے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں. ایما سمتھ کہتی ہیں کہ اگر پھیپھڑوں کا یہ کینسر جسم کے حساس حصوں مثلاً دماغ اور جگر تک پھیل جائے تو اس سے جسم کے کئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ بات بالآخر موت کا سبب بنتی ہے. اس نئی تحقیق کے بعد ریسرچرز اب ایک ایسے علاج کے دریافت پر کام کر رہے ہیں جس سے کہ تائی ایم ون نامی پروٹین کے منفی اثرات کو روکا جا سکے.
This is an early stage research.
یہ تحقیق ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے, لیکن اس کا ہدف ایک ایسی تھراپی کو ڈیزائن کرنا ہے جو اس مالیکیول کو نشانہ بنائے اور اس کی کارکردگی کو پھر سے فعال کرے. اس سے اصل میں پھیپھڑوں کے کینسر کا دوسرے حصوں تک پھیلنا بند ہو جائے گا. یہ الفاظ تھے ریسرچر ایما سمتھ کے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی جس میں یہی بتایا گیا کہ پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بننے والا پروٹین کون سا ہے. سارا, آپ بھی جانتی ہیں کہ 4 فروری کو پوری دنیا میں کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن منایا گیا. اعداد و شمار کے مطابق ہر سال دنیا میں 82 لاکھ افراد مختلف اقسام کے کینسر میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار رہے ہیں, اور ایک اور اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر 5 منٹ میں ایک شخص مختلف اقسام کے کینسر میں مبتلا ہو رہا ہے, اور سالانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ سے زائد افراد اس موذی مرض کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو مردوں میں سب سے زیادہ منہ کا کینسر اور خواتین میں چھاتی کا کینسر بڑھ رہا ہے. اس مرض کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی اور اس سے بچاؤ کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آ کر کچھ مزید دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس.
9/11 کے بعد افغانستان میں مقیم القاعدہ اور طالبان کے خلاف آپریشن کرنے والی اتحادی فورسز نے 13 سال کے طویل عرصے کے بعد افغانستان میں اپنا پرچم اتار دیا.
پاکستان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ افغان طالبان, افغان حکومت اور امریکہ کو ایک میز پر لانے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ ایک براڈ بیس ملٹی ایتھنک حکومت کی بنیاد ڈالی جا سکے.
وہ دن اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے جب بینائی سے محروم افراد بھی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رنگوں کو دیکھ سکیں گے, کیونکہ سائنسدانوں نے حال ہی میں مصنوعی آنکھ بنانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے.
خسرہ دراصل وائرس سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جس کا وائرس ناک اور گلے کے بلغم میں پرورش پاتا ہے.
گزشتہ 30 سالوں میں یورپ میں پرندوں کی تعداد میں حیرت انگیز کمی دیکھی گئی ہے.
ایک زمانہ تھا جب کتاب کو بہترین دوست خیال کیا جاتا تھا, مگر پھر انٹرنیٹ آیا اور کمپیوٹر سے دوستی ہو گئی.
سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
rnn.fm اور urduvoa.com.
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں, اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں جس میں آپ کی تفریح کا کچھ سامان ہمارے پاس ہے. اور پہلے ہم بات کریں گے ایک بڑے زبردست سٹیج پلے کی, اور پھر بات ہوگی سٹیج پلے تک پہنچنے کے عمل یعنی ٹریفک کی. سو پہلے ہم چلتے ہیں نگت امان کے پاس اور سنتے ہیں ایک دلچسپ پلے کے بارے میں رپورٹ. جی نگت.
جی بالکل, ہم بات کریں گے آج معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی. سعادت حسن منٹو اردو کے واحد کبیر افسانہ نگار ہیں جن کی تحریریں آج بھی لوگ ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. آپ کے افسانے, مضامین اور خاکے اردو ادب میں بے مثال حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے اردو کے افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی. منٹو کہا کرتے تھے کہ افسانہ مجھے لکھتا ہے. سعادت حسن منٹو نے بہت سے مشہور افسانے تحریر کیے جن میں نیا قانون بہت ہی نمایاں ہے. اس کے علاوہ ان کے مشہور افسانوں میں ٹھنڈا گوشت کھول دو, ٹوبا ٹیکسنگ, دھواں وغیرہ شامل ہیں. منٹو نے اپنے افسانوں میں انسانی نفسیات کو موضوع بنایا. وہ معاشرے کے خامیوں کو منو ان پیش کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا, اور منٹو کو زندگی میں وہ عزت نہیں ملی جس کے وہ مستحق تھے. چند روز قبل پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں منٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی زندگی پر مبنی ایک سٹیج ڈراما دکھایا گیا. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں فدا حسین کے پاس.
یہ گفتگو سعادت حسن منٹو کی زندگی پر لکھے جانے والے اسٹیج ڈراما منٹو سے ملیے کا حصہ ہے جسے ڈاکٹر شائستہ نزہت نے تحریر کیا ہے. اس ڈرامے میں مرکزی کردار افضال نبی اور ڈاکٹر زویا قاضی نے ادا کیا, جس میں سعادت حسن منٹو کو زندگی میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسے دکھایا گیا ہے. مشہور افسانہ نویس سعادت حسن منٹو کی انہیں ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے بہت سے اردو ادب کے شائقین نے ان کی زندگی پر بہت سے ڈرامے بنائے ہیں. ان میں منٹو سے ملیے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس ڈرامے کی مصنفہ ڈاکٹر شائستہ نزہت سے ہم نے پوچھا کہ انہیں منٹو پہ ڈرامہ لکھنے کا خیال کیسے آیا. تو انہوں نے بتایا
یہ خیال اس لیے آیا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں دوغلا پن بہت ہے اور منٹو ہمیشہ دوغلے پن کے خلاف لڑتا رہا, جبکہ اس کو پڑھنے والے اس کو سمجھنے والے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اس کی قدر نہ کر سکے. وہ ہمیشہ دوغلے پن کی نشاندہی کرتا تھا اور آج بھی دوغلا پن ہے ہمارے معاشرے کا حصہ. تو یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے بلند بانگ طریقے سے بلا خوف و خطر دوغلے پن کا پردہ چاک کیا. دیٹس وائی میری خواہش تھی کہ ایسے آدمی کے اوپر بات کی جائے, ایسے آدمی کے اوپر لکھا جائے جو کہ دوغلے پن سے پردہ اٹھاتا ہے اور ہمیں اسے متعارف کراتا ہے.
اس ڈرامے میں منٹو کی زندگی کی جن پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے اس حوالے سے سعادت حسن منٹو کا کردار ادا کرنے والے اداکار افضال نبی نے بتایا.
اس ڈرامے میں پورٹری کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ان کی قیام پاکستان کے بعد رہے تھے اس کے بعد ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو پیسے کی اتنی تنگی ہوئی کہ مطلب روزانہ 20 روپے کے لیے کہانی لکھتے تھے. انتہائی ناقدری کی گئی, 3 مقدمات ان کے اوپر, ٹھنڈا گوشت کا بنا, اوپر نیچے اور درمیان کا بنا, کھول دو کا بنا. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, انسانی نفسیات کو انہوں نے بتایا تھا. اب انسان اگر اپنی نفسیات کو خود ہی سمجھنا چاہے تو اس میں منٹو کا تو کوئی قصور نہیں ہے.
ڈرامے میں منٹو کی بیوی کا کردار ادا کرنے والی ڈاکٹر زویا قاضی اس ڈرامے کے مقصد کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں.
اس پلے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ منٹو صاحب کو ہم لوگ نیو جنریشن میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو ہم لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کاوشیں کر کے اپنی آنے والی جنریشن کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے فلاسفر, بڑے شاعر, افسانہ نگار وہ یہ ہیں, تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کو یہ پتا ہو کہ ہم مطلب کہاں سے ہم نے سفر کیا اور کہاں پر آ کر ٹھہر گئے ہیں. تو اس کو آگے نسل در نسل چلائے, نہ کہ ہمارے ان فلاسفروں کو, دانشوروں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے.
ڈاکٹر شائستہ نزہت پاکستان میں موجودہ دور کی افسانہ نگاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں.
ماشاءاللہ افسانہ لکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, اس کا مقام ہے, لیکن بہرحال منٹو اور اس کے عہد کے جو لوگ جن سے آج آپ کا تعارف ہوا, تو فیل صاحب تھے, احمد ادیم قاسمی ہے, اور منٹو نے خود بہت سارے اپنے دوست ناموں کا ذکر کیا, وہ تو بہرحال نہیں ہے نا. ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں اور یہ آج کے لکھنے والے کی ہم یہ سمجھتے ہوئے قدر کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ افسانے کی صنف کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے.
منٹو سے ملیے ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنے والے چند لوگوں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں ڈرامے کو سراہتے ہوئے کہا.
بہت اچھا لگا.
نہیں, بہت اچھا تھا جی, بڑا مزہ آیا دیکھ کے. ایسے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ہم اس ٹینشن کے ماحول میں تفریح کے مواقع ملنے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں جاننے کا موقع ملا. جیسے ٹاپک بہت اچھا تھا منٹو کی زندگی کے حوالے سے, جو لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں ان کو صحیح سمجھنا چاہیے.
لکھا بھی بہت اچھا اور کرنے والوں نے اسے کیا بھی بہت اچھا. ایسا لگا کہ ہم اسی دور میں واپس چلے گئے ہیں, اور منٹو صاحب کا کردار جو صاحب کر رہے تھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ہم منٹو صاحب کو دیکھ رہے ہیں, انہیں سن رہے ہیں.
لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم کسی نئے دور میں کسی نئے صاحب سے مل رہے ہیں. وہ اسی پرانے دور کا منٹو ہمارے سامنے تھا, اور اپنے دور کے تمام رنگوں کو لے کے, تمام احساسات کو لے کے وہ ہمارے ساتھ چل رہا تھا. بہت خوبصورت پیشکش تھی, بہت مزہ آیا تھا.
ڈرامہ منٹو سے ملیے کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگرام صحت مند تفریح کے ساتھ لوگوں کو ہمارے ادیبوں کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہی کا ذریعہ ہیں, اس لیے اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین.
جی, منٹو کے پلے کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ رپورٹ ہم نے سنی, اور نگت بڑا حسین اتفاق یہ ہے کہ آج کل میں بھی منٹو کے افسانے ہی پڑھ رہی ہوں اور انتہائی دلچسپ ہیں وہ. اور جس طرح ڈاکٹر زویا نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ منٹو معاشرے کے دوغلے پن پہ سے پردہ ہٹاتے ہیں, اور واقعی انہوں نے جو کردار تخلیق کیے ہیں اپنے نفسانوں میں وہ بہت ہی کھل کر ایسی بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ہم شاید سوچنے سے تو گھبراتے ہی ہوں, ان کے بارے میں بات کرنے سے ہم باقاعدہ ڈرتے ہیں. تو جیسا کہ رپورٹ میں بھی کہا گیا, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان عظیم مصنفین کے بارے میں علم ہو اور وہ یہ جانے کہ ہماری کلچرل ہیریٹیج بھی ہمارا ثقافتی ورثہ اور ہمارا علمی اور ادبی ورثہ کیا ہے. تو یقیناً ایک اچھی کوشش تھی اس پلے کو پیش کرنا. لیکن جناب بہت سے لوگ جو یہ پلے دیکھنے گئے اور عام طور پہ بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کو ایک بہت ہی بڑے مانسٹر کا ایک بڑے درندے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ درندہ ہے ٹریفک. اور لاہور میں جب جتنا عرصہ بھی میں نے زندگی کا گزارا اور اب بھی اکثر لاہور جانا ہوتا ہے وہی راستے نگر جو کبھی کالج کے زمانے میں 15-20 منٹ میں ختم ہو جاتے تھے اب ان کو طے کرنے میں 40 منٹ سے کم نہیں لگتے. آپ کا کیسا تجربہ ہے اسلام آباد میں ٹریفک کا؟
بالکل وہی صورتحال ہے جو آپ نے بیان کی کہ جو 15 منٹ کا راستہ پہلے ہم طے کرتے تھے ابھی وہی راستہ گھنٹہ گھنٹہ ہمیں طے کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی آج کل جو اسلام آباد کی صورتحال ہے کچھ کنسٹرکشنز کی وجہ سے اور کچھ جو میٹرو بس بن رہا ہے اس کی وجہ سے روڈز کافی خراب ہوئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو لمبے راستوں کے تھرو اپنے منزلوں تک پہنچنا پڑتا ہے اور میرا بھی یہی حال ہے.
اور نکت یہاں پہ میں اگر واشنگٹن ڈی سی کی بات کروں تو یہاں تو لگتا ہے کہ دن کا بیشتر حصہ رش آور ہی ہوتا ہے. مطلب جب بھی نکلو ٹریفک ایسے رک رک کے چل رہی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ گھر سے گاڑی لے کے نکلا ہے کیوں. اس لیے میں تو اکثر یا تو پیدل کہیں چلے جاتی ہوں یا جو یہاں پہ سب وے یا ٹرین کا جو سسٹم ہے وہ استعمال کرتی ہوں. کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں اگر آپ گاڑی لے کے کہیں پہنچ بھی جائیں تو پارکنگ ڈھونڈنا ایک الگ مسئلہ ہے. لہٰذا انسان اپنے بال نوچنے لگتا ہے کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا اپنی گاڑی لے کے نکلنے کا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی نہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیتی کہیں پہنچنے کا. لیکن جناب بات یہ ہے کہ دنیا کے اور بھی شہر ایسے ہیں جہاں ٹریفک لاہور، اسلام آباد، واشنگٹن ڈی سی ان سے کہیں زیادہ خراب ہے اور گاڑی وہاں بہت ہی زیادہ رک رک کر چلتی ہے. اس لحاظ سے دنیا میں بدترین ٹریفک والے شہر کون سے ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہے وائس آف امریکہ کی سعدیہ اسد.
ایشیا کے بڑے شہروں کے ڈرائیوروں کے لیے رش میں پھنسنا اور پھر اس پر غصے کا اظہار کرنا ایک عام سی بات ہے. دنیا بھر کے 78 بڑے شہروں سے سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کیے گئے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ٹریفک کے رش اور گاڑیوں کے چلنے اور رکنے کے حساب سے انڈونیشیا کا دارالحکومت استنبول سے کچھ ہی آگے ہے. اس کے بعد اس لائن میں میکسیکو کا شہر سورابایا اور روس کا شہر سینٹ پیٹرسبرگ آتے ہیں. اس سٹارٹ سٹاپ انڈیکس میں پہلے 10 نمبر پر آنے والے مزید شہروں میں ماسکو، روم، بینکاک، گواڈالہارا اور بوئناس آئرس شامل ہیں. جکارتا میں انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کے کنٹری ڈائریکٹر یوگا آڈی وینارٹو بتاتے ہیں کہ شدید رش کے اوقات میں انہوں نے سخت تھکا دینے والے ٹریفک جیم کا تجربہ کیا ہے اور باقی پورا دن بھی ٹریفک چلتا اور رکتا ہوا آگے بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بار جب آپ گھر سے باہر آ گئے اور اگر آپ شہر کے مرکز میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ کو برے رش میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. جکارتا کے میٹروپولیٹن ایریا میں رہنے والے 24 ملین افراد میں سے صرف 13% پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. انڈونیشیا کے دارالحکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ پر سرمایہ کاری کا آغاز 2004 میں ہوا تھا اور اب وہاں جاپان کے تعاون سے میٹرو ریل کا پروجیکٹ ابتدائی مراحل میں ہے. مسٹر آڈی وینارٹو کہتے ہیں کہ یہ بہت کم اور بہت دیر سے شروع ہوا. ہم نے یہ بہت دیر سے محسوس کیا کہ آبادی اور اقتصادی پیداوار کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے گزشتہ چند ہی برسوں میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے. یہ الفاظ تھے جکارتا میں انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کے کنٹری ڈائریکٹر یوگا آڈی وینارٹو کے. رش کی شدت میں کمی لانے کے لیے جکارتا کی حکومت نے ایندھن پر مراعات دی ہیں اور دارالحکومت کی مرکزی شاہراہوں پر موٹر سائیکلوں پر پابندی عائد کی ہے. جب تک یہاں ٹریفک میں بہتری نہیں آ جاتی تب تک جکارتا کے کار ڈرائیورز اپنے مماثل شہروں یعنی فن لینڈ کے شہر ٹیمپرے اور ہالینڈ کے شہر روٹرڈم کے ڈرائیوروں پر رشک ہی کر سکتے ہیں جو جائزے کے مطابق تیز ترین ٹریفک والے شہر ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جی وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی جس میں آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ دنیا میں بدترین ٹریفک کن ممالک میں ہوتی ہے. پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے آپ سے اجازت کیونکہ ہم نے بھی اپنے گھروں کو جانا ہے اور گھر جاتے ہوئے ٹریفک کا بھی سامنا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمیں خط کیسے لکھ سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل یا فیس بک پر کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گی سارا زمان.
جی ای میل کرنے کے لیے ہمارا پتہ ہے sejradio@voanews.com اور اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر.
اگلے ہفتے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نگہ تمان کو ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. اب پیش خدمت ہے وائس آف امریکہ کا خصوصی سیگمنٹ فکر و فن, جس میں آپ سن سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے نئی خبریں اور دلچسپ معلومات.
نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان 90 برس قبل دلی میں پیدا ہوئے. ان گزرے برسوں پر نظر ڈالیں تو جو بات سب سے نمایاں نظر آئے گی وہ ان کی اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے. کبھی وہ جیوے جیوے پاکستان کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کبھی اپنے تمام نغمے وطن کے سجیلے جوانوں کے نام کرتے نظر آتے ہیں. اس نامور شخصیت کو دنیا ادب جمیل الدین علی کے نام سے جانتی ہے, جن کا پیغام ہمیشہ پاکستان رہا اور یہ احساس ان کے تمام ملی نغموں میں دل بن کر دھڑکتا ہے.
پاکستان کی بخارے وطن بڑھ گئی تھی تو ہم کو بھی جوش آ گیا تو ہم نے لکھ دیا جیوے پاکستان.
جمیل الدین علی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد, پلے رائٹر, مضمون نگار, کالمسٹ اور پاکستان کے بہت معروف اسکالر ہیں. وہ دلی کے ایک معروف ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان علائی غالب کے دوست اور شاگرد تھے. علی صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا,
علاء الدین خان علائی میرے والد کے باپ تھے.
جمیل الدین علی کے والد سر امیر الدین احمد خان ایک شاعر تھے اور والدہ کا تعلق میر درد کے خانوادے سے تھا. درد کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
وہ میری والدہ کے پر دادا تھے.
جمیل الدین علی سے شاعری کے شوق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے,
بچپن سے اور ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے ہیں سب شاعر, سبھی شعر کہتے ہیں ہمارے خاندان میں.
جمیل الدین علی ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں,
میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم.
جمیل الدین علی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں,
پاکستان کا مستقبل عظیم ہے.
علی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے. جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے,
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, اٹھ رہے ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں. شکریہ, بہت شکریہ.
جمیل الدین علی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی. وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے.
جو نام بھری پہچان پاکستان, پاکستان ہمارا دیش پاکستان, ہمارا دیش پاکستان, ہمارا دیش پاکستان, ہمارا دیش پاکستان. جو نام بھری پہچان پاکستان, پاکستان جو نام بھری پہچان پاکستان, پاکستان ہمارا دیش پاکستان.
اس انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
ہم مصطفی 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 ہے ہم زبا بیت غیر کے ولی ہیں,
ہم مصطفی 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 ہیں, ہم مصطفی 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 ہیں, مصطفی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
www.urduvoa.com پر کسے اتفاق؟